अब हमें यह देखना पड़ेगा वो जो असली तरीन अहले बैत के चाहने वाले हैं और वो जो बाकी लोग हैं, इनमें बुनियादी तरीन फर्क क्या होता है। अच्छा, कुछ चीजें जो हमें समझ में आती हैं कि हाँ कभी कभी ये फर्क भी होता है, मसलन इल्म का फर्क होता है, जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के सच्चे चाहने वाले होते हैं, उन जो आप वाकई जिनको अहले बैत से बहुत नजदीक पाएंगे, उन वो इल्म किसी मकाम के ऊपर होंगे, लेकिन हमेशा ये फर्क नहीं होता, हमेशा साहिब इल्म नहीं होते जो इल्म जिस माना में हम लोग कहते हैं। तो क्या मिसाल के तौर पर हमेशा वो होते हैं जो इबादतें ज्यादा करते हैं? हाँ, ये भी एक मेयार होता है और बहुत अच्छा मेयार है, कि ये मेयार बुरा मेयार नहीं है कि इबादतें ज्यादा करते हैं। और मैं अगर आपकी तवज्जो इस नुक्ते पर दिलाऊं कि किस तरह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को पहचान रहा था, तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में तशरीफ लाए, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को चेहरे से नहीं जानता था, ना उसके जासूस जानते थे, अगर वो खुद जानता भी हो उसके जासूस नहीं जानते थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील मदीना से आए थे, वो कूफा में जिंदगी नहीं गुजारते थे, तो जो कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जासूस थे वो हजरत मुस्लिम बिन अकील को नहीं जानते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जब उनको हुक्म दिया कि तुम जाके पकड़ के लाओ, तो उन्होंने कहा हम पहचानेंगे कैसे, जाहिर है कोई जमाना टेलीविजन और पिक्चर्स वगैरह का नहीं था, कहा हम पहचानेंगे कैसे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने क्या निशानी बताई, कहने लगा जाकर देखो मस्जिद में जिसकी इबादतें सबसे ज्यादा हों और सबसे ज्यादा दिलचस्पी से हों, वो मुस्लिम बिन अकील है। क्यों? इस खानदान से ज्यादा अच्छी इबादत कोई नहीं कर सकता, इस खानदान से ज्यादा इबादतों में सरगर्म कोई नहीं होगा, तो तुम जाके देखो वो इंसान कौन है, वो मुस्लिम बिन अकील होगा। ये अच्छा पैरामीटर है कि किसी की इबादतें ज्यादा हों, लेकिन हम उसके मुकाबले में जानते हैं ऐसे लोगों को कि नहीं, जिनकी इबादतें भी दिखाने में बहुत ज्यादा थी लेकिन दर हकीकत कामयाब इंसान नहीं थे, वो इस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। असली पैरामीटर कहां पर बनेगा? मैं दो ऐसे इंसानों की मिसालें आपकी खिदमत में रखूंगा जिससे आप खुद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि ये कामयाबी का असली मेयार कहां से बनेगा, कि जो मुश्किल में पड़े, इम्तिहान में पड़े, दो रास्ते पर खड़े हुए, एक ने सही फैसला किया और एक ने गलत फैसला किया। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद हम सब के सामने बहुत वाज़ह मिसाल एक उस शख्स की कि जो इम्तिहान में पड़ा और कामयाब नहीं हुआ, वो उमर इब्ने साद की मिसाल है। और हम सब के सामने बहुत वाज़ह मिसाल जो इम्तिहान में पड़ा और कामयाब हो गया, वो हजरत हुर की मिसाल है। ये हम सब के सामने बहुत वाज़ह है और दोनों तकरीबन एक ही जमाने के अंदर, मुश्किल से महीने दो महीने के फर्क के साथ, और इन दोनों का एक बैकग्राउंड भी है। यानी मिसाल के तौर पर उमर इब्ने साद, ऐसा नहीं कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, नहीं है, इसका बाप मशहूर मारूफ आदमी है, इसके बाप का बहुत एहतराम है सोसाइटी के अंदर, और मिसाल के तौर पर लोग उसको पहचानते हैं कि हाँ ये फातेह है, ये इबादत गुजार है और ये उसका बेटा है। तो ऐसा नहीं कि ये आदमी अननोन है और कोई छोटा आदमी है माशरे के अंदर, नहीं, ये माशरे में बड़ा आदमी है। इसी तरह अगर हजरत हुर की तरफ जाते हैं, हजरत हुर का एक मकाम है, यानी अगर पूरे कूफा में बहादुर आदमी कोई चुने तो हजरत हुर को चुनता था, ये आदमी बहादुर है। इनका एक एक, एक मकाम था फौजियों के दरमियान, लड़ने वालों के दरमियान, और इंसान होने के नाते आला पाए का इंसान था। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं इस तरह से कि इसको भी फैसला करना है, उसने भी फैसला करना है, डिफरेंस कहां पर है? कोई क्यों फैसले के अंदर शिकस्त खा रहा है और कोई क्यों फैसले के अंदर कामयाब हो रहा है? तो अगर हम इसके एनालिसिस पर जाएं तो हकीकत यह है कि कुछ चीजें हमारे पास मालूमात में कम है, हम बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते। यानी मसलन कम से कम मैं अभी तक जो देख पा रहा हूं, हमारे पास हजरत हुर की पिछली जिंदगी की बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं है कि हम अच्छा एनालिसिस कर सकें कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम किस तरीके से इस इम्तिहान में कामयाब हुए। हमारे पास कुछ अज्जा हैं उसके, लेकिन बहुत अच्छी डिटेल्स नहीं है। उमर इब्ने साद के मामले में हमारे पास खानदानी वाकयात बहुत हैं, लेकिन चूंकि नाकाम आदमी है, इसकी नाकामी को पकड़ना मुश्किल नहीं है, इसकी नाकामी को पकड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जो मेन डिफरेंस आया है वो ये कि एक ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है اور ایک نے صرف آخرت پہ نظر رکھی ہے. بس تو بنیادی ترین فرق آیا ہے. اور اگر میں اس کو بھی ایک اور لفظ میں ادا کروں, ایک دنیا پرست ہے اور ایک آخرت پرست ہے. بنیادی ترین فرق یہاں پر آتا ہے. ایک دنیا پرست ہے, ساری کیلکولیشنز دنیا کے لیے, دنیا میں کیا ہوگا, کامیابی ہوگی نہیں ہوگی, دنیا میں آگے بڑھوں گا دنیا میں پیچھے ہٹوں گا, سب کچھ دنیا کے لیے. اور ایک وہ ہے جو آخرت کو دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم, اگر میں اور آپ اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو اگر دنیا میں آگے بڑھنا تھا نا تو آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے تھی, آپ کو بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے پڑھنا تھا تو آپ کو ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن اچھے کرنے چاہیے. اگر آپ کو مثال کے طور پر فائنینس کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے, آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے. ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چاہیے, اور جس کے پاس اپنے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بیسک پیرامیٹرز جمع ہو جاتے ہیں وہ اس فیلڈ کا لیڈر ہوتا ہے. کسی کو انوویشن چاہیے, کسی کو پیسہ چاہیے, کسی کو ڈیسیشن چاہیے, کسی کو اسٹریٹجی چاہیے, کسی کو کوالیفیکیشن چاہیے. اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے, بیسک پوائنٹ جو آپ کو چاہیے, آپ کے پاس کنٹرول ہے یا نہیں ہے. بس بعض اوقات پکچر ہر طرح سے کلیئر ہوتی ہے. بہت بہت دفعہ کوئی یہ سمجھتا ہے شاید اس کو پتا نہیں تھا. نہیں, بہت دفعہ پکچر کلیئر ہوتی ہے. جاننے کا مسئلہ نہیں ہوتا, امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ عمر ابن سعد کی مثال دیکھ لیں, کیا اس کو نہیں معلوم سید الشہداء کون ہے؟ یہ آدمی باقی تمام لشکر یزید کے مقابلے میں سید الشہداء کو شاید سب سے زیادہ پہچانتا ہے. کیا نشانی اس بات کی؟ آپ عاشور کے دن ملاحظہ فرمائیے, شب عاشور. شب عاشور سید الشہداء نے صرف اس کو خیمے میں بلایا تھا. جب دونوں لشکر جمع ہوئے شب عاشور آمنے سامنے, سید الشہداء ایک دفعہ اس کے لشکر کے سامنے گئے اور کہا کہ مجھے عمر ابن سعد سے بات کرنی ہے. اور کیسے بات کرنی ہے؟ کہ ایسے بات کرنی ہے کہ میں اور یہ, ہم دونوں بس خیمے کے اندر جائیں گے اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا, اسلحہ لے کے نہیں جائیں گے, صرف میں اور یہ خیمے کے اندر جائیں گے, ہم دونوں گفتگو کریں گے, باقی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. امام کیا چاہ رہے تھے؟ شمر سے دور کرنا چاہ رہے تھے. شمر گویا شیطنت کا پیکر تھا, لیکن امام عمر کے ساتھ کو بچانا چاہتے تھے. یعنی یہ اتنا جاننے والا آدمی تھا کہ امام چاہتے تھے یہ باہر نکل آئے, یہ اس مصیبت میں نہ پھنسے. اس حد تک آگاہ انسان تھا. اور اس نے جس رات فیصلے کیے ہیں اس رات اشعار پڑھے, اور ان اشعار کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آخرت میں اس فیصلے کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اچھی طرح جانتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شامی ہو نا بے خبر, جس کو پتا ہی نہ ہو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے, اور بعد میں مثال کے طور پر چوتھے سرکار بازار میں گزرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھ کر کہیں کہ تم جو اہل قربا آیت پڑھ رہے ہو وہاں میں, یہ شامی نہیں ہے پھر. یہ سب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس کو پتا ہے میں سید الشہداء سے لڑوں گا میری عاقبت کیا ہو جائے گی. اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرتا ہے؟ کہتا ہے آج میں سید الشہداء سے لڑوں گا, کل توبہ کر لوں گا, کل توبہ کر لوں گا. ایسے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ توبہ کرنے کے لیے بھی ایک توفیق چاہیے, اور اگر تو سید الشہداء سے لڑ رہا ہے تو اب توفیق میں تیرے لیے بچے گا کیا؟ پھر تیرا رابطہ کیا رہے گا خدا کے نظام سے؟ تو کہاں سے توبہ کرے گا؟ کیا توبہ انسان اپنی طرف سے کرتا ہے کیا؟ یہ خدا ہے جو توبے کی توفیق دیتا ہے. تو اگر کوئی سید الشہداء سے لڑ بیٹھے گا تو کیا توقع کر رہا ہے کہ توبے کے لیے دروازہ کھلا رہے گا؟ ابھی کوئی شفاعت کا امکان رہے گا پھر کیا؟ کتنا عجیب تھا کہ جب یہ سید الشہداء کے سر اقدس کو لے کے جا رہا تھا قافلہ, تو ایک موقع کے اوپر ایک جگہ سر اقدس کو رات کے اوپر رکھا, رات کے وقت میں رکھا, صبح کو سامنے دیوار کے اوپر کسی نے لال سے کچھ لکھا ہوا تھا. ظاہر خدا متعالیٰ کا معجزاتی نظام تھا. لال سے کیا لکھا تھا؟ گویا خون سے لکھا ہوا تھا کہ اس قوم پر کتنی بدبختی ہے جو میری شفاعت کا انتظار کرے اور میرے نواسے کو مارنے کی در پہ ہے. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے عمر ابن سعد کہ میں سید الشہداء کو شہید کروں, مار دوں, اس کے بعد توبے کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے, توبہ بھی کر سکتا ہوں. کہاں کی توبہ پھر؟ اچھا اب اس آدمی میں کیا کہیں گے, اس نے کیوں یہ غلطی کی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے, اسے کنٹرول نہیں ہے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکا ہے. ادھر میں جو حضرت حور کا معاملہ ہے وہ بہت واضح ہے، ان کو مکمل کنٹرول ہے اپنے اوپر، مکمل کنٹرول. کیوں؟ وہ جب میدان کے اندر اترے ہیں اور صبح عاشور ہوئی ہے تو انہوں نے ایک مکالمہ کیا، اور اس مکالمے کے اندر صرف اتنا پوچھا ہے، کیا تو سید الشہداء سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. عمر سعد نے کہا میں کروں گا. کہا اچھا کرے گا تو کیا ادھر تک بات جائے گی کہ سید الشہداء کا سر بھی کاٹے گا؟ کہنے لگا ہاں میں کروں گا. حضرت حور نے اس کے بعد سوال نہیں کیا، معاملہ ختم. کیوں؟ گویا حضرت حور اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا. بس واحد ایک ایکسکیوز جو حضرت حور کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا، یہ اتنا بے حیا نہیں ہے کہ وہ یہ سیدہ کے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. حضرت حور بس یہ سوچے بیٹھے تھے کہ عمر سعد اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا. صبح عاشور انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں، یہ بدبخت جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ مذاکرہ بھی کر چکا ہے، اور اب اس کے اندر بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا. لہذا اس کے پاس گئے، ویریفائی کیا، کہا تو یہ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. کہا گردنوں تک بات جائے گی؟ کہا گردنوں تک بات جائے گی. ٹھیک ہے بس معاملہ ختم. کہا بس اب ہمارا راستہ ایک دوسرے سے جدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کنٹرول حضرت حور کے ہاتھ میں. اس کو پوری رات لگی ہے عمر سعد کو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے کہ میں حسین کا ساتھ دوں یا حسین کی مخالفت کروں. حضرت حور کو ایک لمحہ نہیں لگا. کیوں؟ انہوں نے صرف اس بات کو کلیئر کیا، آیا واقعا جنگ ہوگی، اور کیا واقعا سید الشہداء کے اوپر شمشیر چلنے والی ہے؟ اگر چلنے والی ہے اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ ختم. فوراً فیصلہ کیا. عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اس مکتب کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، ہمیں کنٹرول چاہیے، ہمیں کنٹرول چاہیے. اور اس میں ایک اور چیپٹر ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کربلا کے حوالے سے، اور مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے، تو ہمارے بعض دوست احباب گویا اس دنیا کو کوئی اور دنیا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک علیحدہ دنیا میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سننے والا ممکن یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی میں لندن میں رہ رہا ہوں، میرا ان مسائل سے کیا براہ راست تعلق. ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہیں یہ عنوان بصری کے لیے اچھی ہیں، حضرت حور کے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے میں ایک سادہ ماننے والا ہوں، میرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ قربانیاں کس کی ہدایت کے لیے دی گئی ہیں؟ یہ جو فرش عزا پہ بلایا گیا ہے یہ کیوں بلایا گیا؟ آیا فرش عزا پر صرف اس لیے بلایا کہ تم لوگ گناہ کرتے رہیں اور ہم تمہیں بخشواتے رہیں گے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر کے لیے بلایا ہے. کس بات کے لیے بلایا ہے؟ فرمایا تم ایسے بننا کہ تم دنیا سے نکلو تو فرشتے بن کے نکلنا. وہ نہیں چاہتے ہم گناہگار بن کے نکلیں یہاں سے. یہ تو انہوں نے ہمارے لیے در رحمت کھولا ہے کہ خدا نہ کرے اگر تمہارے گناہ رہ گئے ہم بخشوا دیں گے، لیکن کیا وہ ہمیں گناہگار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں کس صورت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں جون کی طرح لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں سفید چہروں کے ساتھ، نورانی چہروں کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم بلا داغ جائیں یہاں سے، وہ چاہتے ہیں ہمارا ایک مقام ہو اس دنیا کے اندر. تو عزیزان محترم، بلا شک و شبہ گناہ کبیرہ کے لیے ان کی شفاعت موجود ہے، جو انہوں نے فرمایا شفاعت لاہل القبائر من امتی، نبی کا قول ہے. نبی اور ان کی آل کی شفاعت یقیناً گناہ کبیرہ کو شامل ہے، لیکن کیا وہ ہمیں گناہ کبیرہ میں مبتلا یہاں سے دنیا سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. آپ اپنے مقام کو